السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. जानते हैं आज कौन सा दिन है? आज वो दिन है जिसमें हमारे आमाल अल्लाह ताला के सामने पेश होने हैं। दो दिन हैं हफ्ते में ऐसे जिनमें आमाल अल्लाह ताला के आगे पेश किए जाते हैं, एक मंडे और एक थर्सडे, पीर और जुमेरात। और अल्लाह ताला हर एक को बख्श देता है सिवाय उसके कि जिसके दिल में कीना हो अपने भाई के लिए, उसकी बख्शिश नहीं होती। और कीना क्या चीज़ होती है? कीना ये है कि इंसान के दिल में इल फीलिंग्स हो, बुराई हो दूसरे के बारे में, बुरे जज्बात हो दूसरे के बारे में, ये कीना है। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारे साथ जब कोई लोग कुछ भी बुरा कर लें या हमारे साथ कोई ज़्यादती करें या हमारा कोई हक मार लें तो एक कीना दिल में पैदा हो जाता है। किसी ने अगर हमें हर्ट कर दिया तब भी ऐसा होता है, किसी ने अगर हमें कुछ बुरा भला कह दिया तब भी ऐसा होता है, एक कीना सा आ जाता है। और फिर हम उस चीज़ को लेकर ऐसे बैठ जाते हैं कि फिर हम कभी उसको निकालते नहीं हैं दिल से, दरगुजर नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग मेरे पास ये बात लेकर आते हैं कि हमने किसी को माफ़ कर दिया लेकिन हमारा दिल नहीं साफ़ होता, तो दिल को साफ़ कैसे करें? क्या दिल को साफ़ करना ज़रूरी है? पड़ा रहने दें वैसे ही गंदा? लेकिन क्या करें कि अल्लाह ताला तो दिलों को देखता है, वो तो सूरतों को तो नहीं देखता कि हमने किस कदर अपने आप को खूबसूरत सजाया संवारा हुआ है। उसने ये नहीं देखना, उसने तो हमारे दिल देखने हैं। और दिल गंदे पड़े हुए हैं, रमज़ान में दाखिल होके भी दिल गंदे हैं, तो क्या करें? और क्या ये इतनी मेहनत करने की कुछ ज़रूरत भी है? एक हदीस से हमें पता चल जाता है कि ये मेहनत जिसने की वो क्या पाएगा? जन्नत। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे तो आपने फरमाया अगर किसी ने जन्नत ही देखना तो वो आ रहा है। और एक सहाबी हैं, वज़ू के कतरे टपक रहे हैं और मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। दूसरे दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेम बात फरमाई और तीसरे दिन भी। सहाबा को बड़ा तजस्सुस हुआ कि पता नहीं ये क्या ऐसा काम खास करते हैं कि जिससे इनको ये बशारत मिल गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से बशारत मिलना ये कोई मामूली बात तो नहीं थी। तो एक सहाबी उनके घर पर गए रहने के लिए और उनको वॉच करते रहे कि ये करते क्या हैं। जब उन्होंने उनके घर पे रह के देखा कि ये तो कोई ऐसा ख़ास अमल नहीं कर रहे, तो उनसे पूछ लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में ये फरमाया कि आप जन्नती हैं, लेकिन मैंने तो आपके घर में रह के देख लिया, आप तो मुझे कोई ऐसा अमल नहीं नज़र आया कि जो आपके अंदर कोई ख़ास हो। क्योंकि सहाबा सबके सभी बड़े पाए के थे, इबादत में वो कोई कम नहीं थे। तो जो सहाबी थे वो फरमाने लगे हाँ मेरा ऐसा तो कोई ख़ास काम नहीं है, यानी आम जो सबकी नमाज रोज़ा सबका तहज्जुद सबकी जो होती है वैसे ही है, लेकिन सिर्फ एक काम है जो कि मैं करता हूँ और वो ये कि रात को सोने से पहले मैं अपने दिल को साफ़ करता हूँ हर एक से, यानी किसी के बारे में भी कोई बुराई है दिल को साफ़ कर लिया, उसी के उसी दिन अपने दिल की सफाई कर लें। बहुत जमा नहीं किया, और जब दिल को साफ़ कर लें तो उसके बाद फिर इंसान हर जगह बैठ के उसी बंदे की वही बुराइयाँ वही बातें नहीं करेगा क्योंकि उसने दिल साफ़ कर लिया। भुलाने की कोशिश करेगा, जितनी रिपीटिशन होगी जाहिर है भूल तो नहीं सकते फिर। तो मैं अपने दिल को साफ करता हूँ हर रात। और इसी वजह से कि उनका दिल کینے سے پاک تھا، غل سے پاک تھا، تو ان کو یہ اتنی بڑی بشارت مل گئی. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پہ صبر کرتا ہے، وہ بہتر ہے اس سے جو لوگوں میں گھل مل کے نہیں رہتا اور نہ ان کی اذیتوں پہ صبر کرتا ہے. یعنی کسی نے اب ذرا سا کچھ کہہ دیا نا تو بس ہم نے فوراً موڈ آف کر لیا، اب نہیں ہم نے اس سے ملنا، بھائی میں تو اب اس سے بات ہی نہیں کروں گی. اور یا آپ مسجد میں مثال کے طور پہ آئے، آپ کو کسی نے دو چار سنا دی، کچھ برا بھلا کہہ دیا، کچھ چیزیں آپ کو پسند نہیں آئیں، تو اب آپ نے کہا کہ بس ہم نے تو نہیں، اب آیا ہی نہیں کرنا، بس اب مسجد ہی نہیں آیا کرنا، اور فلاں کے پاس میں گئی تھی تو اس نے مجھے یہ سنائی تھی تو میں نے تو اب اس سے ملا ہی نہیں کرنا. یا گھر میں کسی نے کچھ کہہ دیا تو موڈ آف کر کے، اتنا آف رکھا موڈ کہ بس بات ہی نہیں کرنی، اب میں نے، اب تو میں نے توبہ کر لی، اب تو میں نے بات ہی نہیں کیا کرنی، اب تو میں نے ایسے کرا کرنا. نہیں، یہ نہیں کریں. دیکھیں یہ بڑا مشکل کام ہے لوگوں کے ساتھ ملنا اور ان کی اذیتوں پہ صبر کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وہ بہتر ہے، بجائے اس سے کہ کنارہ کشی اختیار کر لیں. یہ تو بہت ہی ایزی ہے نا، نہ ملیں گے نہ کسی سے بات کریں گے، منہ بسورے رکھیں گے، تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس کے بعد یہی ہوگا کہ انسان ظاہر ہے تو جو ایسا موڈ رکھے گا، ایسے انسان کے ساتھ کوئی ملنا بھی نہیں چاہے گا، کوئی برتنا نہیں چاہے گا ان کے ساتھ. تو جب ہمیں کسی سے اذیت پہنچے تو نہ تو ہم ایسا کر لیں کہ ہم نے توبہ کر لینی ہے، آپ کبھی کسی سے بات ہی نہیں کرنی، ہم نے ملنا جلنا ہی بند کر دینا، ہم نے ان کے ساتھ اب کوئی تعلقات ہی نہیں رکھنے. اور ایسا اکثر خاندانوں میں بھی ہوتا ہے کہ اس قدر زیادہ ایک دوسرے کی باتوں کو سیریس لے لینا کہ اس کے بعد بس کٹ آف کر دینا، اور پھر اس کے بعد بس تعلقات ختم کر دینا، اور آپ دیکھتے ہیں قطع رحمی کتنی زیادہ ہوتی ہے. اور اسی قطع رحمی کی وجہ سے آپ دیکھیں آج کل آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بھائی نے بھائی سے منہ موڑا ہوا ہے، چچا پھپھی ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہے، خالہ ماموں کے ساتھ نہیں ہے، کہیں کسی کے ساتھ، مطلب رشتوں کو ہم نے کاٹ کے رکھ دیا. اور کہیں معافی تلافی کی نوبت آ ہی جائے تب بھی دل سے ہم نکالتے نہیں ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو ہم نے رمضان میں میک شور کرنی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دل سے نکالیں تاکہ ہماری بخشش ہو سکے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہم بھولنے کی کوشش کریں ان باتوں کو. ظاہر ہے شیطان تو نہیں بھولنے دیتا، وسواس ڈالتا ہے، لیکن کیا ہو جائے گا، کوئی ہمارے ساتھ کتنا بھی برا کر چکا ہے تب بھی اگر انسان کو یہ یاد رہے نا کہ یہ دنیا فانی ہے، چھوٹی سی ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے، اس نے بھی چلے جانا ہے، اور آخرت کے اندر یہ چیزیں جو میں نے اپنے دل کے اندر سنبھال کے رکھی ہوئی، یہ گند میرا سامنے آئے گا تو کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو میں یہ کیسے دکھاؤں گی. اور دوسرے یہ کہ دیکھیں اگر میرے ساتھ کسی نے اتنا برا کیا ہے کہ میں سوچتی میں اس کو کبھی معاف ہی نہیں کر سکتی، تو اس نے جو برا کیا ہے وہ میرے ساتھ نہیں کہ اس نے اپنے ساتھ برا کر لیا، اب کیا ہے وہی اس کو خود بھگتے گا جو اس نے کیا، میرا کچھ نہیں جاتا، ایز لانگ ایز میں اپنا اخلاق صحیح رکھوں، میں انتقامی کارروائیوں پہ نہ اتر آؤں، اور میں قطع رحمی نہ کروں اگر وہ رشتہ دار ہے. تو اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کہاں کہاں ایسے تعلقات ہیں، خاص طور پہ خاندانوں میں جو ٹوٹے ہوئے ہیں اور بہت بہت عرصے سے بات چیت نہیں ہو رہی، دل دکھائے ہوئے ہیں کسی نے، یا کسی نے کچھ ایسی باتیں کی ہوئی ہیں جس کی وجہ جو مجھے ہرٹ کرنے والی تھیں، یا میرے گھر کو توڑنے کی کوشش کی، یا کچھ بھی کیا، تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں. اور رشتہ دار ہیں تو دوبارہ جوڑ لیں، ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دیں. اگر کوئی ویسے مسلمان ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، ہمسایوں میں ہیں، یا روز ملنے جلنے والے ہیں، تو سلام دعا شروع کر دیجئے. اگر کوئی وہ دور کے کہیں تھے تو ٹھیک ہے، جب کبھی ملیں گے تو آپ ان کے ساتھ سلام کر لیں، اور بہتر آپ دونوں میں سے وہ ہوگا جو سلام میں پہل کر لے گا. تو اس چیز کو ہمیں سوچنا چاہیے. آج کی دعا بھی میں اسی بارے میں بتاؤں گی، تاکہ ہمارے دلوں سے جو یقینیں ہیں نا یہ ختم ہوں، اور ہم اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم مدد طلب کریں کہ وہ ہی ہمیں مدد کرے گا تو ہمارے دل صاف ہو سکتے ہیں. شاید ہمارے اپنے کرنے سے اگر نہیں اتنا فائدہ ہو رہا تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو کسی نیکی کی توفیق نہیں انسان کو مل سکتی. ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگیں گے. ہم اپنی نمازوں کو دیکھ رہے تھے اور نماز میں ہم سورہ فاتحہ تک پہنچے تھے کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی, اور ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس سورہ میں ہی ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ جو مغضوب کا اور ضالین کا راستہ ہے, جن میں سارے لوگ مشرکین بھی آ گئے, اللہ تعالیٰ کو ان پہ بھی غضب ہے اور ان کے اوپر بھی لعنت ہے, اور کافروں کے اوپر بھی, ان کے راستے پہ بھی نہ لے کے جانا, یہود و نصارہ کے راستے پہ بھی نہ لے کے جانا, ایسے سارے لوگوں پہ جن کا پہ اللہ تیرا غصہ ہوا, یا جو اپنے راستے سے بھٹکے میں اللہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا, بھٹکنے سے بچا لینا, صراط مستقیم پہ ہی چلانا. تو چاہے اب ہم نماز پڑھ کے اٹھے ہیں, تو چاہے ہم نے کتنی بھی دعا کی ہے, لیکن اب واقعی ہمیں ان کے طریقوں کو ناپسند کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اس راستے سے بچنا چاہتے ہیں, ان کے لائف سٹائل کو نہیں اپنانا چاہیے. یہ نہیں ہو کہ ہم ویسے تو یہود اور ہنود کو برا بھلا کہتے رہیں اور ناپسند کرتے رہیں, وہ ایسے ہیں ایسے ہیں, لیکن جب ہماری ڈریسنگ ہو, جب ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھائیں, یا جب ہماری شادیاں ہوں, یا جب ہمارے اور طریقے معاملات ہوں, تو وہ سب ان کی طرح کے ہوں, ہمارا رہن سہن بھی ان کی طرح کا ہو, تو پھر ویسی تو ہم نے زندگی نہیں گزارنی نا, اس کے لیے تو ہم نے دعا نہیں کی ہے. لہٰذا پھر ہم اپنے اندر شوق بھی رکھیں صراط مستقیم پہ چلنے کا. اور جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اکثر اس کے بعد ہم ایک سورت پڑھتے ہیں, اور وہ سورہ اخلاص. ویسے تو آپ قرآن کریم میں سے کوئی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن کوشش کیا کیجئے کہ آپ سیکوینس میں پڑھیں. یہ ضروری نہیں ہے, لیکن اگر سیکوینس مد نظر رکھا جائے تو بہتر ہے. یعنی جو قرآن پاک میں پہلے ہیں وہ پہلے سورت پڑھ لیں, یہ نہیں کہ سورہ ناس سے آپ نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھی اور اگلی رکعت میں سورہ فلق پڑھ لیں. تو پھر آپ کو جب پتہ ہے سورہ فلق پہلے ہے قرآن میں, تو پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھ لیں, دوسری میں سورہ ناس پڑھ لیں. اور جو سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں تو یہ اتنی پیاری سورت ہے, اتنی پیاری سورت ہے. بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک انصاری صحابی تھے, وہ مسجد قبا کے امام تھے, اور ان کی عادت یہ تھی کہ سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد پھر سورہ اخلاص کو پڑھتے تھے, پھر اس کے بعد جو بھی سورت پڑھنی ہوتی تھی وہ پڑھ لیتے تھے, یا جہاں سے چاہتے تھے قرآن پڑھتے تھے. تو ایک دن مقتدیوں نے کہا کہ آپ اس سورت کو ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں, پھر ساتھ دوسری سورت ملاتے ہیں, تو یا تو آپ صرف اس سورت کو پڑھیں یا چھوڑ دیں, یعنی یا پڑھیں ہی نہ یہ سورت, صرف دوسری سورت پڑھ لیں, یا پھر آپ صرف اسی سورت کو پڑھ لیں, دوسری سورت ہی پڑھ لیا کریں یا یہ پڑھ لیا کریں. انہوں نے جواب دیا, میں تو جس طرح کرتا ہوں اسی طرح کرتا رہوں گا, تم چاہو تو مجھے امام رکھو, نہ چاہو تو نہ رکھو. اب ان کو یہ بات بھی بڑی مشکل لگی, کیونکہ ان صحابی سے زیادہ افضل کوئی بھی نہیں تھے, تو ان کو یہ بھی نہیں گوارا تھا کہ یہ امامت چھوڑ لیں اور کوئی اور آئے. تو ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھا. آپ نے انہیں امام صاحب کو بلا لیا کہ آپ کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے. تو وہ کہنے لگے, یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا, اس کی محبت تجھے جنت میں پہنچا دے گی. تو یہ سورت وہ ہے جو جنت میں لے جانے والی سورت ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے اس کے اندر. اسی وجہ سے ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اس کو دہرا رہا ہے, تو صبح کے وقت اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ وہ دیکھے تو ساری رات بس یہی وہ سورت دہراتا رہا. یعنی اس نے سوچا کہ یہ تو ہلکی سی سورت ہے, اس کا کیا. تو آپ نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ سورت ایسے نہیں ہے, یہ مثل تہائی قرآن کے, ون تھرڈ قرآن کے برابر. یہ بخاری کی روایت ہے, ون تھرڈ قرآن کی, کیونکہ ون تھرڈ قرآن توحید ہی ہے نا, تو ون تھرڈ قرآن کے برابر ہے. اتنی یعنی ایک طرف قرآن کا تہائی اور ایک طرف یہ ایک سورہ مختصر سی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ ابو ہریرہ تھے, تو آپ نے ایک شخص کو اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا, تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی اس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت. اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کام بتائے تھے کہ جو ان کو ایمان کے ساتھ کر لے گا نا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے جنت میں, اور جس حور کے ساتھ جنت میں چاہے گا اس کا نکاح کر دیا جائے گا. ان میں ایک کام یہ تھا 10 دفعہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا, جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا. دوسرا ایک کام تھا اپنے قاتل کو معاف کر دینا, اور تیسرا ایک تھا کہ پوشیدہ قرض ادا کر دینا, یعنی کسی کا قرض ہے کسی کے اوپر اس کو چھپ کر کے ادا کر دیا پتہ بھی نہ چلا, اور کسی نے کسی کے پیارے کو قتل کیا اس کے قاتل کو معاف کر دینا. تو یہ تین کام تھے, لیکن ان میں سب سے آسان کام دیکھیں جس کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انسان کو جنت میں محل اللہ تعالیٰ تعمیر کر دیتا ہے اس کے لیے جو 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے. اور رات کو بھی یہ پڑھنی چاہیے نا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ سورت پڑھا کرتے تھے. اور ایک صحابی ہیں, مسند احمد میں روایت ہے کہ عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے, رات اندھیری تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں. آپ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کے فرمانے لگے پڑھ, میں چپ رہا. آپ نے فرمایا پڑھ, میں نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا ہر صبح شام 3-3 دفعہ یہ 3 سورتیں پڑھا کر. کون سی؟ سورہ اخلاص 3 دفعہ, سورہ فلق 3 دفعہ, سورہ ناس 3 دفعہ یہ پڑھ لیا کر. فرمایا یہ تیرے تجھے کافی ہو جائیں گی. کافی ہو جائیں گی کس چیز سے؟ کافی ہو جائیں گی یعنی کسی بھی نیکی سے, کوئی بھی آپ اور کوئی نیکی نہیں بھی کر سکے ہیں تو یہ کافی ہو جائیں گے. یا یہ بھی مطلب ہے کہ کسی بھی شر سے بچنے کے لیے یہ کافی ہیں, اور حفاظت کے لیے کافی ہیں. اور ایک لفظ کیا کہ نا کہ کافی ہیں, یہ ہر چیز میں کفایت کر دیں گے. اگر آپ تہجد کے لیے نہیں بھی اٹھ پا رہے, آپ نے یہ پڑھ لیا تو یہ کافی ہو جائیں گے. تو اس کی بڑی بشارتیں ہیں. تو صبح بھی اور شام بھی 3-3 دفعہ, حفاظت بھی ہوتی اس سے. دیکھیں بہت سارے لوگ جادو کے اس میں آ جاتے ہیں, وہ جادو ان پہ ہو جاتا ہے, تو یہ صورتیں اس سے بھی حفاظت کرتی ہیں. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا, آپ 3 دفعہ سے زیادہ پڑھ لیں اگر 10 دفعہ, تو پھر تو جنت میں ایک محل آپ کے لیے تعمیر ہو جائے گا. حضرت عمر نے پوچھا تھا نا یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت سارے محل بنوا لیں گے, تو آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے دینے والا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ تھکتا تھوڑی ہے دے کے کہ بھئی اس کے زیادہ ہو گئے تو پھر اس کو میں کیسے دوں گا. نہیں, اس کو نہیں فرق پڑتا, تو اس سے بھی زیادہ وہ چاہے عطا فرمائے. تو یہ صورت یعنی وہ ہے, اگر آپ کر سکیں تو یہ صورت بھی اور اس کے ساتھ اور بھی کوئی صورت ملا سکتے ہیں, اور پھر کہیں اور سے آپ پڑھ سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا سیکوینس رکھنا بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے. تو آپ نے اگر سورہ اخلاص پڑھ لی اور اس کے بعد کہیں اور سے آپ نے پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. لیکن اس سورت سے محبت کریں, کیونکہ جو اس سورت سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے. کیونکہ ایک روایت میں یہی بات آتی ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا تھا, جس وقت وہ پلٹے تو انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے سردار جو تھے وہ ہر نماز میں جو قرات کرتے تھے اس کے خاتمے پہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے. یعنی جو میں نے آپ کو پہلے روایت بتائی اس میں وہ پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور اس کے بعد کوئی اور سورت. اس روایت کے اندر ایک جو ان کے جو امیر تھے لشکر کے, وہ جو بھی سورت انہوں نے پڑھنی ہوتی وہ پڑھ کے اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے اور اس کے بعد رکوع میں جاتے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ سورت اللہ تعالیٰ کی رحمان کی صفت ہے, مجھے اس کا پڑھنا بہت پسند ہے. آپ نے فرمایا ان کو جا کے کہہ دو اللہ ان سے محبت رکھتا ہے. تو جو اس سورت سے محبت کرے گا نا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا. اور یہ سورت ہے کیا؟ قل ہو اللہ احد, اللہ تعالیٰ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اکیلا، اللہ الصمد، وہ صمد ہے. یعنی صمد کون ہوتا ہے؟ جیسے بے نیاز تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن صمد وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. وہ سب سے بے نیاز کا مطلب یہی ہے نا کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے. صمد یہ بھی ہوتا ہے اپنی سرداری میں، شرافت میں، اپنی عظمت میں، اپنے علم میں، وہ اور حکمت اور تدبیر میں وہ سب سے بڑا ہوا ہے. اور صمد کا یہ معنی بھی ہے کہ جو تمام مخلوق کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے، ہمیشہ بقا والا، سب کی حفاظت کرنے والا، جس کی ذات لا زوال ہے، اس میں کوئی زوال نہیں. اور صمد وہ بھی ہوتا ہے جو نہ کھائے نہ پیئے، نہ اس سے کچھ نکلے. اور صمد وہ نور بھی ہے جو روشن اور چمک دمک والا ہو. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات الصمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور ولم یکن لہ کفواً احد، اور کوئی اس کا مثل نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، اس کوئی اس کے جیسا نہیں، کوئی اس کے مقابل نہیں، کوئی اس کی برابری کرنے والا ہی نہیں. کفو کہتے ہیں نا برابری کو، جیسے ہمسر ہوتا ہے ہمارے برابر کا، کوئی اس کے برابر کا ہے ہی نہیں. تو بہت بڑی بات انسان کہتا ہے. انسان نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ محتاج نہیں ہے، وہ سرداری اور شرف والا ہے، وہ عظمت والا ہے، وہ حی اور قیوم ہے، وہ لازوال ہے، اس کے موت اس کو نہیں، کمزوری اس کو نہیں، اولاد سے پاک ہے، یہ بھی کہہ دیا، اور اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ عظیم سورہ ہے، اس سورت کا پڑھنا انسان کے لیے بہت زیادہ باعث اجر ہو سکتا ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، میں تمہیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اتری ہوئی تمام سورتوں سے بہترین سورت بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائیں ان صحابی کو، اور فرمایا دیکھو عقبہ، انہیں نہ بھولنا، ہر رات ان کو پڑھ لیا کرنا. فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے کبھی نہیں ان کو بھولا، نہ کوئی رات ان کے بغیر میں نے گزاری. اور یہ ایسی صورت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جاتے تھے نا، تب بھی پڑھتے تھے. اور ان تینوں صورتوں کو تین دفعہ پڑھ کے اپنی دونوں ہتھیلیوں پہ ملا کے ان پر دم کر کے پھر اپنے جسم پہ پھیرتے تھے. اور اگر ہم چاہتے ہیں ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں، ہم ہر قسم کے اثرات سے محفوظ رہیں، تو یہ عمل بھی کریں. تو صبح شام بھی پڑھنی ہے، کہ جیسے صبح آپ فجر کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، ان میں بھی ان تینوں صورتوں کو تین تین دفعہ، اور شام میں پڑھنے کا مطلب ہے عصر کے بعد بھی جو آپ اذکار کرتے ہیں، ان میں بھی تین تین دفعہ ان تینوں صورتوں کو، اور رات کو سونے وقت بھی جب آپ بستر پہ چلے جائیں تب بھی ان تینوں صورتوں کو تین تین دفعہ پڑھ کے ہاتھوں کو اپنے جوڑ لینا ہے آپس میں، اور پھر ان پہ دم کر کے پھر جسم پہ جہاں تک ہاتھ جاتا ہے پھیر لیں، سر پہ، منہ پہ، دائیں بائیں بازوؤں پہ، اس طرح سے پھیر لیں، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور یہی صورتیں آپ کے لیے کافی ہو جائیں گی. تو اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے، لہٰذا ان کو چونکہ سب یاد کرتے ہیں، اور ایسی لمبی بھی نہیں ہے، کوئی بہت دیر بھی نہیں لگتی پڑھنے میں، تو ان صورتوں کو پڑھیں. اور جب ہم نماز میں خاص طور پہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، تو پھر ہم یہ سمجھ کے کھڑے ہوں کہ میں اس کے آگے کھڑی ہوں جو احد ہے، جو الصمد ہے، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کا کوئی کفو بھی نہیں ہے. یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس سورت کو پڑھنا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ قرآن کریم میں سے کوئی حصہ بھی پڑھیں، سارا حصہ ہی بابرکت ہے، لیکن جن سورتوں کے بارے میں خاص طور پہ تلقین کی گئی ہے اور آسان بھی ہیں، और देर भी नहीं लगती, क्यों ना हम उनके ऊपर ज़रा ज़्यादा फोकस करें और उनको ज़रूर अपनी रोज़ाना अपनी नमाज में भी और अपनी अस्कार में भी इनको शामिल करें। अब मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगी, वो ये कि आजकल चूंकि सहरी और इफ्तार के लिए हम लोग एहतमाम करते हैं, तो उसके बाद ख़ास तौर पे ख़वातीन उस सारा जो एहतमाम होता है उसको समेटने समेटने में ही इतना देर कर देती हैं कि मग़रिब की नमाज डिले हो गई, पहले तो इफ्तार करने में डिले हुआ, फिर उसके बाद समेटने समेटने के नहीं, मैं सफाई करके ही जाके फिर एक दफ़ा ही पढ़ूँगी, आराम से पढ़ूँगी, तो फिर मेरा ध्यान रहता है इधर उधर, तो इसलिए मैं तो समेट के ही जाऊँगी, तो उसमें इतनी देर हो जाती है। अल्लाह ना करे कि आपकी मग़रिब तकरीबन कज़ा के करीब हो जाए। और आपको पता है अफजल वक्त नमाज का कौन सा है? जो अव्वल वक्त है, वो बेस्ट टाइम है, उसके बाद उसके मार्क्स घटते चले जाते हैं उस नमाज के। और फजर में भी ऐसा है, फजर में चूंकि हमने सहरी बनाई होती है, फजर की अजान हो गई, सब सहरी करके उठे हैं, तो अब उसके बाद रोज़ा बंद करा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगा और फिर हमने किचन सफाई करना शुरू कर दी, समेटना शुरू कर दिया और कहा कि अच्छा अच्छा हम पढ़ लेते हैं, इतने इतने करते करते भी थोड़ा बाहर रोशनी होने शुरू हो गई, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। कहीं भागे नहीं जाते बर्तन, कहीं नहीं किचन जा रहा, वहीं पर है, हम आराम से फजर अदा करें और हम आराम से मग़रिब अदा करें और हम सकून के साथ अदा करें और उसके बाद भी किचन साफ़ हो सकते हैं। तो फजर को ख़ास तौर पे और मग़रिब को ख़ास तौर पे हम अपने वक्त में पढ़ें, क्योंकि इस वक्त ज़रा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि खाना वाना सब ने खाया तो सब चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, और जो भाई बहुत ज़्यादा सफाई मीनियक होते हैं उनको चैन नहीं आता, वो कहते हैं नमाज़ तो चाहे डिले हो जाए लेकिन मेरी सफाई ना डिले हो, तो ये नहीं होना चाहिए। और फजर के बाद अपनी जगह पे बैठ के ही अल्लाह का जिक्र करते रहें, ख़ास तौर पे आगे वीकेंड आ रहा है, चलो किसी ने जॉब पे नहीं जाना, बच्चों ने स्कूल नहीं जाना, तो हम आराम से बहुत अपने यानी तसल्ली के साथ अपने अज़कार करें। ये जो सुबह शाम के अज़कार हैं ये हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद हैं, वो अज़कार करें, और अज़कार के अंदर ही यही जो आज मैंने आपको बताया ये ज़िक्र भी ज़रूर शामिल करें, आयतुल कुर्सी भी और ये तीनों सूरतें भी, और भी हिफाजत की जो दुआएं हैं वो पढ़ें, फिर उसके बाद कुरान करीम की तिलावत कीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया था हमने चार सफ़े तो हर नमाज के बाद ही पढ़ने, तो वो हमने चार सफ़े पढ़े और उसके बाद फिर हमने और जो हमने अपना पारा मुकम्मल करना उसको शुरुआत कर लिया, और हम वहीं पे बैठे रहे और ये सब करते रहे इस तक वक्त तक के जो आपके पास फ़ोन वगैरह में भी अब पता चल जाता है कि सनराइज़ का टाइम क्या है आपके इलाके में, वो आप सनराइज़ का टाइम देखिए और उससे 10 से 12 मिनट आप कर लें, 10 से 15 मिनट कर लें, कम से कम 10 मिनट, तो 10 मिनट तक आपने फिर कोई नमाज नहीं पढ़नी। अब आप 10 मिनट वेट करने के बाद फिर आप पढ़ेंगे इशराक की, चाहे दो नफल पढ़ लें चाहे चार पढ़ लें, और आपको इससे क्या मिलेगा? एक पूरे हज और उम्रे के बराबर सवाब हासिल हो जाएगा। तो इस तरह का अपना स्केड्यूल बना दें, इससे आप सुबह में ही आप अपने पारे को पढ़ने से फारिग हो गए क्या, और उसके बाद आप उठ के जो भी आपने काम करने हैं अपना समेटना है किचन समेट के, और फिर आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लें, क्योंकि आप काफ़ी पहले से अगर तहज्जुद से उठे हुए हैं बहुत पहले से, तो आप उसके बाद सहरी और उसके बाद फजर और उसके बाद इशराक ये सब करके उसके बाद ही फिर आप किचन का रुख करें, उससे पहले उस तरफ देखें भी नहीं। ठीक है, आज की जो दुआ है मैंने आपको बताया कि वो भी अपने अंदर से गिल को ख़त्म करने की है, कीने को ख़त्म करने की है, और वो क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा हदी कल्बी, ऐ अल्लाह मेरे दिल को हिदायत दे दे, इसको मेरे दिल को सीधा कर दे, इसको हिदायत मिल जाएगा, दिल ही तो काबू नहीं आते, पता भी चल जाता है इन कामों का कि कौन कौन से काम अच्छे हैं लेकिन दिल ही मानता नहीं है, तो अल्लाह दिल को हिदायत दे दे। और सद्दिद लिसानी, और अल्लाह मेरी ज़ुबान को दुरुस्त कर दे। सबसे ज़्यादा इंसान के गुनाह उसकी ज़ुबान के होते हैं, میری زبان کو درست کر دے یا اللہ، اس کو سیدھا کر دے، اس کو صحیح کر دے. اور لوگوں کو جو ہم ہرٹ کرتے ہیں وہ بھی زبان سے کرتے ہیں، ہم چولیاں غیبتیں بھی زبان سے کرتے ہیں، جھوٹ بھی زبان سے بولتے ہیں، ہم الزام تراشیاں بھی زبان سے کرتے ہیں، ہم تانے بھی زبان سے دیتے ہیں، ہم طنز بھی زبان سے کرتے ہیں، ہم شو آف بھی زبان سے کرتے ہیں، ہم تکبر کے کلمات بھی زبان سے نکالتے ہیں، ہم گالیاں بھی زبان سے دیتے ہیں، ہم لعنتیں بھی زبان سے کرتے ہیں، ہم کسی کو برا بھلا بھی زبان سے کہتے ہیں، اور ہم فضول باتیں یا کوئی بے حیائی کی باتیں وہ بھی زبان سے ہی کرتے ہیں. تو زبان بہت سارے گناہوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. اگر یہ تو زبان صحیح نہ ہوئی تو اتنے گناہ، صرف ایک یہ زبان ہی ہے جو کرنے کے لیے کافی ہے، ایک یہ زبان ہی کافی ہے انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے، کیونکہ اتنے سارے گناہ صرف اس ایک آرگن سے ہوتے ہیں. باقی آرگنس ہمارے جو لمبز ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، لیکن ان سے وجود میں آنے والے گناہ نہ تھوڑے کم ہیں، مگر زبان سے وجود میں آنے والے گناہ بہت زیادہ ہیں، جن کی میں نے تھوڑی سی آپ کو مثال دی. یہی زبان اللہ کا ذکر کر کے کہاں سے کہاں تک ہمیں درجات میں پہنچا سکتی، یہی زبان کلمہ طیبہ پڑھ کے کسی کو اسلام میں داخل کر سکتی، اور یہی زبان کفر بول سکتی ہے اور شرکیہ بات بول سکتی ہے اور برائی کے اور گناہوں کے کام کر سکتی ہے اور کئی ایسے کام کر سکتی ہے جو کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں کوئی ایسی بات، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی برائی کی باتیں کر سکتی ہے جو اس کو جہنم تک لے جا سکتی ہیں. اصل السخیمۃ قلبی، اور اے اللہ میرے دل کے کینے کو دور کر دے، میرا دل کینے سے جو بھرا پڑا ہے، معاف ہی نہیں کرتا کسی کو، کبھی نہیں معاف کرتا، دل کے اندر پتہ نہیں کتنے گند بھر بھر کے ایک پائل جمع ہو چکی ہے، ایک ڈھیر لگ چکا ہے. یا اللہ تعالیٰ کینے دور کر دے کہ میرا دل صاف ہو جائے، اتنا صاف کہ اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے قابل ہو. قلب سلیم اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے، اس کینے کو دور کر دے. اور آج کا ذکر جو ہے وہ بھی بہت ہی زبردست ذکر ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جب آپ نا کسی نیکی کو کرنے کے قابل نہ اپنے آپ کو سمجھتے ہو نا کہ مجھ سے نہیں ہو رہی، میں بے بس ہو رہی ہوں، یا گناہ چھوڑا نہیں جا رہا اور میں بے بس ہو رہی ہوں، اللہ میں کیسے چھوڑوں، دل بھی کرتا ہے چھوڑنے کا، نہیں چھوڑا جا رہا، تو پھر کہا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی نیکی کی توفیق یا گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت میرے اندر نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، مگر اللہ تعالیٰ تو ہی ہے، اگر توفیق دے دے. ہم تو ذرا سا بھی کام کچھ نہیں کر سکتے نیکی کا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ملے. اور برائیاں کہاں ہم سے چھوٹتی ہیں، یہ تو نشے کی طرح ہمیں لگ گئی ہیں، اس کی لت لگ گئی بھی ہے برائیوں کے، خاص طور پہ زبان کی برائیاں ایسی لت ہے جو انسان اس کے اندر لگ جائے نا تو پھر اسے چھوٹتی نہیں ہے. تو یا اللہ تعالیٰ میری یہ برائیاں، یہ ساری مجھے طاقت نہیں ہے، اللہ تو ہی ان کو مجھ سے دور کر دے. تو یہ انسان اپنی دعاؤں میں شامل رکھے، اس کو دعا کو کرتا رہے، اور اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگ لے، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.